مداوات
بلند الصلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات
اللهم صل على
مؤمنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، تعظیم شعائر الہی اور اہداف کربلا کے عنوان سے آج ہم دوسری گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں. اجمالی ترجمہ آیہ کریمہ سورہ حج کی 32 آیہ ہے اور ارشاد پروردگار ہو رہا ہے: وَمَنْ يُعَظِّمْ، جس کسی نے بھی تعظیم کی شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی، فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ شعائر الہی کی تعظیم کرنا دلوں کا تقویٰ ہے. مراد کیا ہے دلوں کے تقویٰ سے؟ تعظیم کیسے دلوں میں تقویٰ لے کر آتی ہے اور شعائر سے کیا مراد ہے؟ یہ گفتگو کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ جاری رہے گا. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر آپ تراجم کو جا کر دیکھیں قرآن کریم کے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ جس کسی نے بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، فإنها من تقوى القلوب. شعائر کا ایک اجمالی ترجمہ کیا ہے؟ نشانی. شعائر نشانی ہوتے ہیں، لیکن علامت بھی نشانی ہوتی ہے، آیت بھی نشانی ہوتی ہے، دلیل بھی نشانی ہوتی ہے، اور شعائر بھی نشانی. کیا فرق ہے؟ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ علامت بہت عام ہوتی ہے، اور علامت پوری ہو جانے پر معلوم کا علم حاصل ہو جاتا ہے. معلوم پوری طرح سے علم کے دائرے میں آ جاتا ہے، لہذا اللہ کے لیے کہیں پر بھی آپ کو لفظ علامت استعمال ہوتا ہوا نہیں ملے گا، اس لیے کہ خدا وہ معلوم ہے کہ جس کی ذات کا احاطہ صرف اسی کا علم کر سکتا ہے. وہ معلوم ہے جو خود کو معلوم ہے، وہ خود عالم ہے، وہ خود معلوم ہے، وہ خود علم ہے. ایک فلسفے کی بحث ہے جہاں پہ اتحاد عالم و معلوم اور علم ہوتا ہے، کوئی الگ بحث ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا. لیکن آسان سی بات یہ ہے کہ خدا وہ معلوم ہے جسے عام انسان کا علم احاطہ نہیں کر سکتا، لہذا خدا کی علامات نہیں ہیں. آیات ہیں، آیت اس نشانی کو کہتے ہیں اَن يَكُونَ مُرِدُ التَّوَجُّ، جو کہ توجہ کا مورد ہو. جب تک آپ توجہ نہیں کریں گے آیت اپنے معنی پیدا نہیں کرے گی. آیت اپنے معنی پیدا ہی وہاں کرتی ہے جہاں پر تدبر ہو، تفکر ہو، توجہ ہو. لہذا قرآن کریم میں جہاں کہیں پر بھی آیات کا ذکر آیا ہے، ساتھ یہ قید آئی ہے لعلکم تفکرون، تعقلون، تدبرون، اولی الالباب. کیوں؟ اس لیے کہ آیت میں جب تک آپ توجہ نہیں کریں گے آیت اپنے نشان کی نشانی نہیں بنے گی. اس سے آگے دلیل کیا تھی؟ دلیل وہ علامت تھی جس کا وجود ہی اپنے مدلول کی خبر دینا بن جائے. اس کا وجود ہی، یعنی آپ دلیل تک پہنچ گئے، مدلول تک خود بخود پہنچ جائیں گے. اور فرمایا کہ اللہ کے لیے دلیل سوائے اہل بیت کہ کوئی اور نہیں ہے پوری کائنات میں. لہذا جامع کبیرہ میں فرمایا کہ ہم ہیں یدلون الی اللہ، ہم ہیں جو اللہ کی طرف دلالت کرنے والے ہیں، ہم ہیں اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والے، یعنی کہ ہم اللہ کی طرف دلیل ہیں. کوئی ہم تک پہنچ جائے حتماً خدا تک پہنچے گا، ناممکن ہے کہ کوئی ہم تک پہنچے اور خدا تک نہ پہنچے. اہل بیت کا وجود ہی خدا تک پہنچانا ہے، لہذا جو اہل بیت تک پہنچا حتماً خدا تک پہنچے گا. تو پھر شعائر کیا ہے؟ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ شعائر کا اصلی مادہ جن الفاظ سے، جن حروف سے شعائر بنا ہے وہ شین، عین اور رے ہے. شعرا، اس مادے کی اصل کیا ہے؟ اس مادے کی اصل ہے دقت اور باریکی. جہاں کہیں پر بھی اس کا کوئی مشتق آئے گا، دیکھیے جیسے علم، عالم، معلوم، معلومات، یہ سارے کیا ہیں؟ علما مادہ ہے، اس کے مشتقات ہیں. اسی طرح سے شعرا کا جو مادہ ہے اس کے مشتقات شعر اسی سے ہے، شعر بال اسی سے ہے، شعور اسی سے ہے، شعار اسی سے ہے، شعرا اسی سے ہے. جہاں کہیں بھی باریکی آ جائے، لہذا علم اور شعور میں فرق کیا ہے؟ کہاں پر ہم کہیں گے کہ شعور حاصل ہو گیا اور کہاں کہیں گے علم حاصل ہو گیا؟ اب کیا فرق ہے علم میں اور شعور میں؟ اب یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے ہاں عادی طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، عام زندگی میں ہمارے ہاں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں. لیکن کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ کہاں ہم شعور کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہاں ہم علم کا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ شعور علم ہی کو کہتے ہیں، لیکن کون سا علم؟ شعور علم ہے یوصل الیہ بے وجہ دقیق کا دقت الشعر. شعور اس علم کو کہتے ہیں کہ جو حاصل ہو اس طریقے سے، اتنی باریکی کے ساتھ جس طرح سے بال کی باریکی. جب بال کی باریکی کی جیسا کوئی علم حاصل ہو جائے تو اس علم کو شعور کہتے ہیں. میں آسان مثال سے آپ کی خدمت میں فرق پیش کروں. اگر آپ اب جیسے شہر کے رہنے والے ہیں اور آپ سے کوئی سوال کرے کہ جناب آپ اس شہر کے مختلف علاقوں کو جانتے ہیں، راستوں کو جانتے ہیں، تو دو مرحلے ہیں. ایک مرحلہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے ہاں مجھے معلوم ہے، یہ بڑی بڑی شاہراہیں ہیں، یہ بڑی بڑی روڈیں ہیں، یہاں سے وہاں چلے جاؤ، وہاں سے وہاں چلے جاؤ. اسے کہتے ہیں علم. لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ خدا نہ خواستہ کبھی حالات خراب ہوں اور ایسا جاننا کہ کون سے موڑ سے نکل کے، کون سی گلی سے نکل کر کہاں پہنچنا ہے، فرق ہے نا دونوں میں. ایک جاننا کیا ہے؟ آپ کو اجمالی طور پر یہ پتا ہے کہ بھائی ہاں یہاں سے اس طرف جائے تو وہ راستہ آ جاتا ہے، فلاں روڈ آ جائے تو فلاں علاقہ آ جاتا ہے. لیکن ایک مرتبہ خدا نہ خواستہ حالات خراب ہوں اور جانا پڑ جائے، تو پھر ایسا علم کہ جس کو یہ معلوم ہو کہ کون سی گلی کہاں نکلتی ہے، کون سا موڑ کہاں نکلتا ہے، کس علاقے سے کیسے نکلا جائے گا، ان دونوں میں فرق ہے. وہ جو دوسرا مرحلہ ہے کہ جہاں آپ کو علاقہ بال کی باریکی کی طرح سے معلوم ہو، اسے کہتے ہیں شعور. آپ سے کوئی کہے آپ کو علم ہے؟ ہاں علم ہے. لیکن اگر آپ سے کوئی کہے کہ کیا تمہیں شہر کا شعور ہے تو شعور کے لیے آپ سوچیں گے کہ نہیں. شعور یعنی کیا؟ یعنی اس شہر کو میں اتنی باریکی کے ساتھ اگر جانتا ہوں تو میں کہوں گا شعور ہے, ورنہ میں کہوں گا کہ شعور نہیں ہے, جانتا ہوں. یہ فرق ہے کس میں, شعور میں اور علم میں. تو جہاں بھی باریکی آ جائے, پہلا مرحلہ شاعر سے متعلق یہ یاد رکھیں کہ شاعر کا معنی وہاں صدق کرے گا جہاں پر باریکیاں پائی جائیں, دقتیں پائی جائیں. بغیر باریکی کے, بغیر دقت کے معنی شاعر کا پیدا نہیں ہوتا. یہ پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ دیکھیے, اب یہ بحث ہے, میں بعض آباز پیدا یہاں پہ آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکوں گا, ورنہ اسی سے شعر بھی ہے. شعر جو ہمارے ہاں شاعر شعر کہتے ہیں, یہ ایک مفصل بحث ہے. شعر خود سے ایک, اگر شعر کو دین کے دائرے میں بحث کیا جائے, شعر کی تاریخ کیا ہے, شعر کی تعریف کیا ہے, شعر ہوتا کیا ہے, کون سی صنعت ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن اہم ترین جو سوال ہے شعر سے متعلق وہ یہ ہے کہ قرآن نے پیغمبر کے شاعر ہونے کی نفی کی ہے. خود قرآن نے اپنی بھی شعر ہونے کی نفی کی ہے اور پیغمبر کے شاعر ہونے کی. وما علمناہ الشعر, ہم نے اپنے نبی کو شعر کی تعلیم نہیں کی. تو سوال کبھی ذہن میں اٹھایا آپ کے کہ شعر میں ایسی کیا بات ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر سے اور قرآن سے شعر کی نفی کر رہا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو شعر کے متعلق بحث کیا جا سکتا ہے, جو اس سے متعلق بھی ہے, لیکن انشاءاللہ کبھی اور عرض کروں گا. بس جہاں کہیں بھی یہ شین عین رے شعرا کا مادہ, وہاں پہلی مرحلہ کیا ہے؟ باریکی اور دقت پائی جائے گی. اب بحث یہ ہے کہ دو مرحلے ہیں, کہ یا یہ لفظ شعائر جمع ہے شعار کا یا جمع ہے شعیرہ کا. اب شعیرہ کیا ہوتی ہے یہ کل عرض کروں گا, آج صرف یہ دیکھتے کہ شعار کیا ہوتا ہے اور شعائر جمع شعار ہے یا نہیں. صرف ایک یہ بحث. خود کیوں بحث کرنا ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہمارے جو موضوع ہے اس سے مرتبط بھی. شعار کسے کہتے ہیں, کیا ہوتا ہے شعار؟ اب یہ ایک لفظ ایسا ہے کہ جو ہمارے ہاں بعض اوقات کانوں کو نیا محسوس ہوتا ہے, کہ شاید یہ اردو زبان کا لفظ نہیں ہے. عربی میں شعار کہتے ہیں ہی علامت القوم والحزب, کسی بھی قوم کی اور حزب یعنی پارٹی کی علامت کو کہتے ہیں کیا؟ شعار. اگر میں آسان انگلش میں ترجمہ کروں شعار کا, تو شعار یعنی مارک. ہر کمپنی کا اپنا ایک مارک ہوتا ہے. اسی کو آپ اردو میں ترجمہ کریں یہ بن جائے گا مارکا. اب یہ لفظ یقیناً نوجوانوں نے نہیں سنا ہوگا تقریبا, مارکا. مارکا, اچھا ایک مارکا جو ابھی اس وقت آپ کے ذہن میں یہ وہ نہیں ہے, ایک مارکا وہ ہے جو عین سے ہے, مارکا ہے, اس کا صحیح تلفظ ہے مارکا, اور ایک الف کے ساتھ ہے مارکا. مارکا جنگ کا مارکا ہوتا ہے, جس کو کہتے ہیں کیا مارکا مار کے آیا ہے, یعنی کیا کون سا میدان مار کے آیا ہے, وہ مارکا یعنی میدان جنگ. اور الف کے ساتھ جو مارکا ہوتا ہے وہ الف کے ساتھ وہ تقریباً وہی معنی ہے جو انگلش میں مارک کے معنی ہے. اب یہ ہمارے نوجوانوں کو میں یہ الفاظ کہوں گا یقیناً ان کو عجیب و غریب لگے گا, لیکن ایک زمانے میں میرے بزرگوں نے سنا ہوگا, ان کے اذہان میں ہوگا موجود. پاکستان میں ایک اگربتی آتی تھی, اس کا جب اشتہار ٹی وی پہ آتا تھا تو کہتے تھے بلی مارکا. اب یہ نوجوان جو ہماری نسل ہے اس کے لیے یہ لفظ عجیب و غریب ہے. نئے بلی مارکا یعنی اس کے اوپر بلی کا نشان ہوتا تھا, نشان ٹریڈ مارک مارکا. شعار یعنی نشان. شعار اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ اردو کا لفظ نہیں ہے. کہاں ہوتا تھا اردو میں استعمال؟ سب سے زیادہ مشہور لفظ اردو میں ہوتا تھا کسی خاتون کے لیے جب کہا جاتا تھا کہ فلانی خاتون سلیقہ شعار ہے. یہ کیسا, اب یہ اتنا کم استعمال ہونے لگا ہے, اب اس کی وجہ مجھے نہیں معلوم کہ استعمال کی کمی ہے یا سلیقے کی کمی ہے, لیکن سلیقہ شعار یعنی کیا؟ وہ خاتون کہ جس کی علامت ہی سلیقہ ہو, سلیقے سے پتہ لگ جائے کہ یہ فلانی خاتون ہے, اس کے سلیقے سے, ایسی خاتون کو سلیقہ شعار کہا جاتا تھا. شعار یعنی علامت. کون سی علامت؟ عربی میں فرمایا قوم کی نشانی، قوم کی علامت کو کیا کہا جاتا ہے؟ شعار. اب یہ شعار جو علامت ہوتی ہے، یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مارک کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی نشان مارک ہوتا ہے، لیکن عربی میں اس کے معنی وسیع تر ہے. شعار عربی میں نشان کو بھی کہتے ہیں جو کسی قوم کے اہداف کو بیان کر رہا ہو، کسی پارٹی کے اہداف کو بیان کر رہا ہو، وہ عام مارک نہیں. کیوں کہا علامت القوم؟ اس لیے کہ جب قوم کی علامت کی بات کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہدف ضرور ہوتا ہے. ایسا ممکن نہیں ہو کہ کوئی قوم اپنی کوئی علامت رکھتی ہو اور اس کا کوئی ہدف نہ ہو. لہذا مارک کیا کرتا ہے، شعار کیا کرتا ہے؟ اس قوم کے اہداف کو بیان کرنے والا ہوتا ہے. اب یہ عربی میں نشان بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی شعر بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی جملہ بھی ہو سکتا ہے، جس کو ہمارے ہاں اگر ترجمہ کیا جائے کوئی نعرہ ہو سکتا ہے. نعرہ کیا کرتا ہے؟ نعرہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ نعرہ لگایا جاتا ہے اپنے مقصد کو بیان کرنے کے لیے. نعرہ کسی نہ کسی پارٹی کا کیا ہوتی ہے؟ پہچان بن کر سامنے آتی ہے. نعرہ کسی نہ کسی پارٹی کا ہدف بن کر سامنے آتی ہے. جب کوئی پارٹی، مثلاً کمیونسٹ پارٹی تھی ایک زمانے میں، ان کا ہدف کیا تھا؟ مزدور کو حق دلانا. لہذا ان کے جتنے بھی نشانات تھے ان کا تعلق مزدور طبقے سے تھا، ان کے جتنے بھی نعرے تھے ان کا تعلق مزدور طبقے سے تھا. لہذا جب بھی کوئی قوم، کوئی پارٹی، کوئی بھی مکتب فکر اپنا شعار بناتا ہے کسی شے کو، تو وہ شعار کیا کرتی ہے؟ اس کے ہدف کی ریپرزینٹیٹو ہوتی ہے، اس کے ہدف کو پریزنٹ کرتی ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرنے والی ہوتی ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ شعار. یہ نعرہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی علامت بھی ہو سکتی ہے، کوئی سائن ہو سکتا ہے. اس مکتب کے مقدسات بھی اس کے شعائر ہو سکتے ہیں. مثلا عیسائیوں کا شعار کیا ہے؟ علامت صلیب. مسلمانوں کا کیا ہے؟ مسلمانوں کا شعار، مسلمانوں کی علامت ہے ہلال، ستارہ، چاند، چاند مسلمانوں کا. ہندوؤں کی اوم، اوم علامت ہے ہندوؤں کی. اب لوگ بات سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی اور کسی بھگوان کا نام وغیرہ نہیں، ہندوؤں کی جو علامت ہے، جو ان کا شعار بن کے ان کو پریزنٹ کرتا ہے، وہ اوم ہے. ابھی اوم کے اوپر بھی ایک ڈسکشن ہے کہ اوم کے معنی کیا ہے، اور اوم ہندی میں ویسے ہی لکھا جاتا ہے جیسے عربی میں علی لکھا جاتا ہے. ان دونوں کا آپس میں کنیکشن کیا ہے؟ پروفیسر خورشید صاحب کی ایک پوری تحقیق ہے اس کے اوپر، بڑی خوبصورت، اوم اور علی کے نام سے بالکل. یہ کیا ہے؟ یہ شعار ہے، ریپرزینٹیٹو ہے، اس کو پیش کرتے ہیں. بس مقدسات شعائر ہو سکتے ہیں، نعرے شاعر ہو سکتے ہیں، کوئی شعر شعار ہو سکتے ہیں، لیکن کرے گا کیا؟ اس کا کام ہوتا ہے ہدف کو بیان کرنا. اب جتنا، اب دیکھیے ان میں لازم اور ملزوم کیا کیفیت ہے؟ یہ کیفیت ہے، جتنا کسی قوم کا شعار بلند ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ قوم نظریاتی اعتبار سے اتنی ہی بلند ہے. جتنا نعرہ عالی ہوگا اتنا ہی قوم کا ہدف عالی ہوگا، دونوں طرف سے. یعنی کیا؟ جس قوم کے اہداف عالی ہوتے ہیں اس کے نعرے بھی عالی ہوتے ہیں. جس قوم کا ہدف زیادہ بڑا ہوگا، جس کی منزل آگے تک ہوگی، جس کے اہداف آگے تک کے ہوں گے، بلند ہوں گے، اس کے نعرے خود بخود بلند ہوں گے، اس کے شعار خود بخود بلند ہوں گے. جتنی نظریات محدود ہوں گے، مثلا ایک قوم، ایک تحریک، ایک حزب ایسی ہے کہ جس کا کام تھا کہ وہ افریقہ میں سیاہ پوست افراد کے حقوق کے لیے جنگ لڑے گی. اب ان کا جو نظریہ ہے وہ محدود ہے ایک خاص نسل تک، ان کا ہدف محدود ہے ایک خاص زمین کے خطے تک، اور ان کی تحریک محدود ہے ایک خاص زمانے تک. یعنی جب افریقہ کے سیاہ پوستوں کو آزادی مل گئی، تحریک ختم ہو گئی. بس جب محدود نظریہ، محدود علاقہ، تو جتنے بھی شعائر ہیں وہ خود بخود محدود ہوتے جائیں گے. اسی طرح سے جتنا اب ہمارے ہاں جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، چونکہ ان کا ہدف اپنے منافع ہوتا ہے، خود کو پر کرنا ہوتا ہے، خود کھانا پینا ہوتا ہے، لہذا ان کے شاعر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. ان کے نعرے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کے جتنے سائن ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ان دونوں میں آپس میں ربط ہے۔ جتنا مکتب نظریاتی اعتبار سے اعلیٰ ہوگا، شعر، اس کے اشعار، اس سے متعلق جتنے بھی شعار ہیں، وہ کیا ہوں گے؟ خود بخود عالی ہوتے چلے جائیں گے۔ اب جن کا مکتب ہی کربلا ہو، جن کی پہچان ہی کربلا ہو، تو خود بخود ان کے اہداف جب بلند ہیں تو نعرے خود بخود بلند ہونے جائیں گے، خود بخود بلند ہو جاتے ہیں۔ کربلا ہماری درسگاہ ہے، کربلا ہمارا مکتب ہے۔ جتنا کربلا کا ہدف عالی ہے، اتنے ہی ہمارے شعار عالی ہیں۔ ہم نے کربلا کو اپنا مکتب بنایا، کربلا نے ہمیں شعار میں علم دیا۔ ہم نے کربلا کو اپنی درسگاہ بنایا، کربلا نے ہمیں بدلے میں تابوت دیا۔ ہم نے کربلا کو اپنی منزل بنایا، اس نے ہمیں بہترین شعار دیے، بہترین۔ لہذا جب ہمارا ہدف اس علی الاعلیٰ تک پہنچنا ہے، اسی لیے ہمارا نعرہ علی کا ہے،
نعرہ حیدری
یا علی۔
جب پہنچنا علی الاعلیٰ تک ہے تو پھر نعرہ علی کا ہونا چاہیے۔ ہدف عالی تو نعرہ عالی۔ نعرہ شعار کرتے کیا ہیں؟ جوش پیدا کرتے ہیں، ولولہ پیدا کرتے ہیں۔ سوال اور مسئلہ پہلا یہ ہے کہ اب ہر جگہ بدعتوں کی، میں نے کل بھی کہا فیکٹری کھلی ہوئی ہے، علم بدعت، نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، زلزنا بدعت، تابوت بدعت، نعرہ بدعت، ایسے ہر چیز پہ جہاں انگلی رکھو ایک بدعت کا سرٹیفکیٹ آپ کو مل جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام واقعا شعار کو بدعت سمجھتا ہے یا نہیں؟ کیا کبھی اسلام نے بھی کوئی شعار کا ذکر کیا ہے یا نہیں؟ یہ جو تابوت ہے، یہ علم ہے، یہ زلزنا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ کیا ہم نے اپنی طرف سے لے کر آئے ہیں یا اسلام ان میں سے کسی چیزوں کو جگہ دیتا ہے؟ نعروں کا ذکر بھی انشاءاللہ میں کروں گا۔ قدیم ترین شعائر کو اگر آپ تاریخ میں ڈھونڈنے نکلیں گے تو قدیم ترین شعار کسی بھی قوم کا اگر آپ کو ملے گا تو اس کا ذکر قرآن میں۔ اس سے زیادہ قدیم شعار آپ کو پوری تاریخ میں کہیں پر کسی بھی قوم کا نہیں ملے گا۔ وہ قدیم ترین شعار خود قرآن نے اس کا ذکر کیا، سورہ بقرہ کی تقریباً 246 نمبر آیت، 46-47 نمبر آیت، جہاں جناب طالوت علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا گیا۔ اب جناب طالوت کون ہیں؟ جناب طالوت میں اور جناب موسیٰ میں تقریباً 1000 سال کا فرق ہے۔ بنی اسرائیل میں مسلسل انبیاء آتے رہے، لیکن بنی اسرائیل نے ہمیشہ اپنے انبیاء کی مخالفت کی۔ انبیاء کی مخالفت کا نتیجہ کیا ہوا؟ دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے۔ اور پھر وہ زمانہ آیا کہ جالوت نامی ایک بادشاہ ان کے اوپر حاکم ہوا، اتنا اس نے ان کو مارا، اتنا مارا، ان کے گاؤں پر حملہ کرتا، جتنے مرد نظر آتے سب کو مار جاتا، عورتوں کو کنیز بنا لیتا، غلات، سونا، چاندی جو ہاتھ میں آتا لے جاتا، پوری پوری بستیاں اس نے اجاڑ دی۔ زمانہ یہ جناب اشمعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا، کبھی انشاءاللہ یہ پورا موضوع ہے اپنے اندر، خود جناب طالوت اور ان سے متعلق معلومات ایک پورا موضوع ہے، جدا گانا کبھی عرض کروں گا انشاءاللہ۔ مولا کائنات، لیکن صرف اشارہ کر کے جا رہا ہوں کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میرے بھائی طالوت کا ذکر کیا کرو، اس لیے کہ طالوت کے واقعات میں ہماری امامت کی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں سے بڑی اور اہم ترین نشانی یہ ہے کہ جناب طالوت کے بارے میں تمام کے تمام علماء متفق ہیں کہ آپ نبی نہیں تھے۔ نبی نہ ہوتے ہوئے کسی کو اللہ نے سردار بنایا ہے، اور جب بنایا ہے تو اللہ نے بنایا ہے۔ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہیں طالوت کو تمہارا ملک بنایا ہے۔ تو جناب طالوت کے واقعات میں جو پہلا سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر دین کے دائرے میں سردار بھی چاہیے تو اللہ بنائے گا، لوگ نہیں بنا سکتے۔ یہ امامت کی بحث ہے، انشاءاللہ اس میں کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اب جب جناب طالوت کو بنایا تو جناب طالوت غریب آدمی تھے، بہت ساری تفصیلات ہیں جو چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو جب جناب طالوت کو بنا دیا تو قوموں کا مزاج یہ ہوتا ہے ہم سے کہتے ہیں نا لوگ, اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر پیغمبر نے خدیر میں علی کو بنا دیا تھا تو پھر قوم کیسے مخالفت کر سکتی ہے؟ یہی نا سوال اکثر یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی نبی نے اگر بنایا تھا تو کیسے ممکن ہے کہ نبی کے صحابی ہوتے ہوئے نبی کی بات کا انکار کر دیں؟ یہ تو نبی کے وصال و شہادت کے بعد کا واقعہ ہے کہ لوگ منکر ہو گئے. جناب اشمعیل موجود تھے, جناب اشمعیل کے ہوتے ہوئے نبی کے بنائے ہوئے کی لوگوں نے مخالفت کی ہے. تو جب نبی کے صحابی نبی کے ہوتے ہوئے مخالفت کر سکتے ہیں تو شہادت کے بعد تو بے طریقے اولا ہو سکتا ہے. تو جناب اشمعیل کو جب انہوں نے کہا تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. تو اب قرآن نے فرمایا کہ تالوت ہی تمہارا سردار ہے, اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے, وآیت ملک ہی, اور اس کی بادشاہت کی سرداری کی نشانی یہ ہے, اَن یَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ. کیا نشانی ہے تالوت کی؟ تالوت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت واپس آ جائے گا, فیہ سکینتم من ربکم, جس تابوت میں تمہارے پروردگار کی جانب سے سکون ہے. سکینہ یعنی آرامش قلب, دل کا آرام ہو جانا, مطمئن ہو جانا. اب یہ خود سکینہ ایک اپنے اندر بحث ہے, قرآن نے کہاں کہاں سکینہ کا ذکر کیا, کون کون سے مقامات ہیں, کس کس کو کہا کس کو نہیں کہا, ایک مفصل بحث ہے, لیکن ابھی ذہن میں رکھیے کہ یہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. تابوت کیا ہے؟ پہلی بات اس کے اندر کیا ہے؟ سکون ہے تمہارے پروردگار کی جانب سے. اور کیا ہے؟ ومما ترک آل موسیٰ و آل ہارون, اور اس کے اندر وہ چیزیں ہیں جو کہ چھوڑی ہیں آل موسیٰ اور آل ہارون, ان کا بقایا جات, ان کے ترکہ ہے اس تابوت کے اندر. کیا ہے؟ جناب تالوت کی بادشاہت کی آیت ہے, یعنی کبھی صندوق بھی آیت الہی بن سکتا ہے. پہلا مرحلہ کیا؟ آیت الہی کیا بنے گا؟ صندوق. اس صندوق کو تحملہ الملائکہ, اس کو ملائکہ اٹھا کر لائیں گے. اس میں تمہاری طرف سکون ہے, اور اس میں کیا ہے؟ آل موسیٰ اور آل ہارون کے بقایا جات ہیں. اس تابوت کے بارے میں آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے, پہلی بات جو آپ کو نظر آئے گی وہ یہ کہ یہ تاریخ میں تابوت سکینہ کے نام سے معروف ہے. اور اس کے بارے میں تمام علماء متفق ہو کر یہ لکھتے ہیں کہ جب تک بنی اسرائیل نے اس تابوت کا احترام کیا, اس کے تقدس کو برقرار رکھا, دنیا میں سر بلند رہے, اور جب اس کے تقدس کو پامال کر لیا, ذلیل و خوار ہو گئے. بس اس کا مطلب یہ, اچھا اللہ نے جب ان کو سربلندی عطا کرنا شروع کی اور اس کی ابتدا جناب تالوت کی سربراہی بادشاہت اور سرداری سے کی, تو اللہ نے علامت بادشاہی اور سرداری اور سربلندی کس جس کو بنایا؟ تابوت سکینہ. اتنا اہتمام بھی کیا کہ اس کو ملائکہ اٹھا کر لے کر آئیں گے, یہ پہنچے گا تم تک. اتنی اہمیت اللہ تعالیٰ کس چیز کو دے رہا ہے؟ ایک تابوت کو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تابوت ہے کیا؟ یہ تابوت سکینہ ہے کیا؟ کس چیز کا نام ہے تابوت سکینہ؟ تابوت سکینہ اس بکسے کا نام تھا, اس صندوق کا نام تھا کہ جس میں جناب موسیٰ کی والدہ نے جناب موسیٰ کو لٹا کر, جب جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو اب جاسوس خواتین پورے بنی اسرائیل میں بچے ڈھونڈتے پھر رہی ہیں, نو مولود پیدا ہو اسے قتل کیا جائے. جناب موسیٰ کی والدہ نے کیا کیا کہ بچہ پیدا ہوا صندوق میں ڈال دیا, اور ڈالنے کے بعد اس کو دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا. اب یہ تابوت دریا کے اس کنارے سے چلا ہے, آپ کی بہن پیچھے پیچھے تعاقب کر رہی ہے کہ کہاں جا رہا ہے. یہ ایک کنارے سے چلتا ہوا دوسرے کنارے پر آگے جا کر فرعون کے محل میں, جہاں جناب آسیہ اپنی کنیزوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, وہاں پہنچا. کتنی دیر لگی ہوگی تابوت کو؟ ایک گھنٹہ, دو گھنٹے, تین چار گھنٹے, اس سے زیادہ تو نہیں لگا ہوگا. بہتا ہوا دریا ہے, رخ پہ جا رہا ہے, بہت زیادہ لگا ہوگا, تین چار گھنٹے, اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگا. تین چار گھنٹے معصوم جس تابوت میں سو جائے, تین یا چار گھنٹے, اس سے زیادہ نہیں, تین یا چار گھنٹے کے لیے معصوم جس تابوت کے اندر لیٹ جائے, پروردگار کے نزدیک وہ صاحب برکت ہو جاتا ہے، اس کے اندر اللہ کی طرف سے سکون آ جاتا ہے، وہ اللہ کی آیت بن جاتا ہے۔ اب جو ہم سے یہ کہتے ہیں کہ تم زری کا بوسہ کیوں لیتے ہو، زری کی زیارت کرنے کیوں جاتے ہو، تو جس جگہ پر معصوم ہمیشہ کے لیے سو رہا ہو، اس کا جسد اطہر ہمیشہ کے لیے موجود ہو، وہ زمین کتنی بابرکت ہوگی، کتنا سکون ادا کرنے والی
ہوگی۔
کچھ دیر کے لیے موسیٰ لیتے ہیں جس میں، اور پھر بقیہ پر انشاءاللہ کہ نبی سے منسوب ترکہ اللہ کے نزدیک بابرکت بن جاتا ہے۔ چھوڑا با، اس کا مطلب کیا کہ جو بھی شے نبی سے منسوب ہو جائے، معصوم سے منسوب ہو جائے، اللہ کے نزدیک وہ محترم ہو جاتی ہے۔ تو اب جنہوں نے جب تک انہوں نے احترام کیا سربلند رہے، احترام کرنا چھوڑ دیا، ذلیل و خوار ہو گئے، تو اسی لیے ہم ان تمام مقامات کا اتنا تقدس کرتے ہیں۔ تقدس ہی ہے نا جو پیدل چڑھ کے امام حسین کے روضے کی طرف جا رہے ہیں، تقدس ہی ہے نا کہ جو اس کے نام پر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں خدا کا قانون یہ ہے، جس نے ائمہ سے منسوب، معصوم سے منسوب ان شعار کی تقدیس کی ہے، وہ زندہ اور سربلند رہے ہیں، وہ ذلیل و خوار نہیں ہوتے جو ان تمام شعائر کی کیا کریں، تقدس کا خیال رکھیں۔ اب یہ جو شعار ہے، شعار کیا کرتا ہے؟ شعار ہدف کو بیان کرتا ہے۔ شعار کا کام کیا ہے؟ مقصد کو پہنچانا۔ ہر طرح کا، اب بہت میں نے بات کو بعض جگہوں میں مختصر کر رہا ہوں اس لیے کہ میں نے خاص ہدف تک پہنچنا ہے۔ شعار کیا ہوتا ہے؟ شعر بھی شعار ہو سکتا ہے۔ لہذا عرب میں ایک دستور جو تھا، وہ دستور یہ تھا کہ جب جنگ لڑنے کے لیے جنگجو میدان میں آتے تھے تو دونوں طرف کے جنگجو شعر پڑھتے تھے، جس شعر کو رجز کہا جاتا ہے۔ رجز کو آپ جا کر دیکھیں گے، رجز ہوتا شعر تھا لیکن کہلاتا شعار تھا۔ یعنی کیا کہ شعار ہے وہ شعر جو آنے والے کے ہدف کو بیان کر رہا ہوتا ہے، میں ہوں کون اور کیا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ عرب میں جنگ سے پہلے جنگ، یعنی تلوار کی جنگ سے پہلے شعار کی جنگ ہوا کرتی تھی۔ یہ عرب میں دستور تھا، جو شہ سوار معمولاً جس کا شعار اونچا ہو جاتا تھا، بلند ہو جاتا تھا، حاوی ہو جاتا تھا، وہی جیتتا تھا۔ یعنی ایک طرح کی سائیکولوجیکل وار تھی کہ جس کا رجس قوی ہوگا وہ انشاءاللہ جنگ میں بھی قوی ہوگا، اور عرب اس چیز کو اہمیت دیتے تھے۔ لہذا ان کے جو رجس ہوتے تھے اس کے اندر ان کے اہداف ہوتے تھے، وہ اپنا ہدف بیان کرتے تھے۔ اب وہ افراد، ان سے میرا سوال ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی کربلا کا کوئی ہدف نہیں ہے، کربلا ایک راز ہے جس کو آپ کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، امام حسین نے، کسی امام نے نہیں کہا کہ کربلا کے مقصد کو جانو وغیرہ وغیرہ، یہ سارے جتنے بھی خرافات ہیں، کیا تم نے کربلا پڑھی نہیں ہے یا پڑھی ہے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہو؟ کربلا کو، کربلا میں حضرت عباس سے زیادہ کوئی سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا۔ حضرت عباس کون سا مقام ہے؟ جب میرے مولا کا سیدھا ہاتھ قطع ہوا ہے، سیدھا ہاتھ قطع ہوا، حضرت عباس نے رجس پڑھا، وہ رجس جو مشہور ترین رجس حضرت عباس کا، واللہ ان قطعتم یمینی انی، اے لوگو اللہ کی قسم، ان قطعتم یمینی، تم نے میرا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا، انی احامی ابدا عن دینی، یہ بات سن لو کہ میں ہمیشہ اپنے دین کا حمایت کرنے والا رہوں گا اور اپنے امام صادق کا حمایت کرنے والا رہوں گا۔ ہاتھ کٹوا کر جناب عباس نے پیغام کیا دیا ہے؟ رجس پڑھ کر یہ پیغام دیا ہے کہ کربلا کا مقصد ہی دین کی حمایت ہے، کربلا کا مقصد ہی اپنے زمانے کے امام کی حمایت کرنا ہے۔ یہ رجس دے کر، اپنے ہاتھ کٹوا کر حضرت عباس نے اس قوم کو جو شعار دیا ہے وہ حضرت عباس کا علم ہے۔ لہذا آپ دیکھیے، جس کو بھی یہ پتا ہو کہ اس کے علم کا اٹھانے والا کون تھا، وہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے، علم گرنے نہیں دیتا۔ اپنی جان قربان کر دے گا، علم گرنے نہیں دے گا. کیوں؟ یہ حوصلہ یہ کہاں سے آیا؟ اس لیے کہ جو جانتا ہے کہ عباس کون تھا اسے معلوم ہے اس علم میں کیا ہے. تو جس کو یہی نہیں پتا کہ کربلا کا ہدف کیا تھا، اس کے لیے پھر کیا ان چیزوں میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں رہے گی. لہذا عزیزان من، یہ جتنے بھی شعار ہیں، شعار کا کام کیا؟ ہدف پہنچانا. شعار کا کام کیا ہے؟ مقصد کو پہنچانا. امام حسین علیہ السلام نے کچھ شعار دیے ہیں خود سے، جن میں سے ایک مشہور ترین شعار امام حسین کا دیا ہوا حیات من نزل اللہ. امام نے فرمایا کہ کربلا وہ سرزمین ہے کہ جو انسان سے ذلت کو دور کرتی ہے. جہاں کہیں پہ بھی کربلائی ہوگا وہ ذلت سے دور ہوگا. یہ وہ الفاظ ہیں، وہ چیزیں ہیں جو خود امام حسین نے دی ہیں. شعر ہے امام حسین کا اسی میں، کہ مشہور ترین جو اشعار ہیں خود امام حسین کے کربلا سے متعلق، ان میں سے ایک شعر یہ ہے کہ امام، جس کا مفہوم تقریباً یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ مجھے ظالم کے ساتھ زندگی سے عزت کی موت بہتر محسوس ہوتی ہے. میرے نزدیک عزت کی موت ظالم کے ساتھ زندگی سے زیادہ. میرے لیے عزت کی موت ظالم کے ساتھ زندگی سے زیادہ افضل اور زیادہ محبوب ہے. یہ وہ پیغام ہے جو خود امام حسین دے رہے ہیں. اب جو یہ ہے، ہمارے ہاں نعروں کو کہا جاتا ہے کہ نعرے کیا ہیں؟ بدعت ہیں، انہوں نے خود ایجاد کر لیے ہیں. جب آپ کبھی ایک مرتبہ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ ہر جنگ میں پیغمبر نے نعرے کو بدلا ہے. ہر جنگ میں پیغمبر نے نعرے کو بدلا ہے. جنگ بدر میں جس وقت سامنے والے لات اور عزا کے نعرے لگا رہے تھے تو مسلمانوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، وہ یہ نعرے لگا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ نعرہ لگاؤ، نعم المولا و نعم النصیر، ہمارا مولا، ہمارا نصرت کرنے والا اللہ ہے، اور بہترین نصرت کرنے والا اور بہترین مولا اللہ ہے. جنگ خندق میں یا نصر اللہ اقترب، جنگ بنو قریظہ میں نعرہ مختلف. ایک جنگ ایسی ہے درمیان میں کہ جو جیتی ہی نعرے کی بنا پر گئی ہے، وہ غزوہ کون سا ہے؟ بنو نظیر کا. بنو نظیر یہودی قبیلہ، اور اس قبیلے کے ساتھ پیغمبر نے یہ پیکٹ کیا تھا کہ جب ہم جنگ پر جائیں تو ہم نے سازش نہیں کرنی. یہ یہودیوں کا وہ قبیلہ ہے اور یہودیوں کا وہ حصہ ہے جو تاریخ میں سازش کرنے والے مشہور ہوئے. انشاءاللہ تفصیل میں ان سے ریلیٹڈ بھی کچھ تفصیل ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ وہ قبیلہ جس نے سازش کی. سازش کرنے کے بعد جب پیغمبر جنگ جیت کے واپس آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو قلعے میں محصور کر لیا. قلعے میں محصور کرنے کے بعد پیغمبر نے حکم دیا، کہا کہ اصحاب کو کہ جاؤ قلعے کو گھیرو، اور قلعے کو گھیرنے کے بعد نعرے لگاؤ اللہ اکبر کے. دس شب مسلسل یہ کام ہوتا رہا لیکن بنو نظیر باہر نکلنے پر آمادہ نہیں ہوئے. یہ صرف علم کا ہی قصہ نہیں ہے عزیزوں، نعرے کا قصہ بھی ہے. لوگ جو کہتے ہیں کہ ہر جگہ علی کو آگے کیا، علی کو آگے نہیں کیا، علی کے نصیب میں آگے آنا ہے. پیغمبر نے تو ہر جگہ آزمائش، صرف علم کا قصہ نہیں ہے کہ لوگوں کو علم دیتے رہے لوگ واپس آتے رہے. دس شب مہلت دی ہے پیغمبر نے کہ جاؤ نعرے لگاؤ، تو جو نعرے نہیں لگا سکتے وہ خیبر کیا فتح کرتے ہیں. اب جب گیارہویں شب مولا کو بھیجا، یہ تاریخ ہے جا کے پڑھیں، اہل سنت کی تاریخ میں موجود ہے. مولا کائنات گئے ہیں، ایک شب میں مولا کے جانے کے بعد وہ نعرے تکبیر لگا، وہ نعرے تکبیر لگا کہ صبح بنو نظیر نے ڈر کے مارے تسلیم ہو گئے، دروازے کھول دیے اور خود تسلیم ہو گئے. تو نعرہ لگانا بھی فن ہے اس کا مطلب، اور جس نعرہ لگانے والی زبانوں میں لسان اللہ شامل ہو جائے وہاں پر نعرہ تکبیر معنی پیدا کرتا ہے. نعرہ تکبیر کو بھی لسان زبان پتہ ہونی چاہیے نا. جو لسان اللہ سے نعرہ تکبیر نکلتا ہے وہ اپنے معنی رکھتا ہے. تو نعرہ سنت رسول ہے. نعرے کی تبدیلی یہ بتلا رہی ہے کہ ہر زمانے میں دشمن کے مقابلے پر اپنی ضرورت کے مطابق پیغمبر نے نعرے کو تبدیل کیا ہے. تو پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ نعرہ لگانا ہے ایک, اور وقت کی ضرورت کے اعتبار سے نعرے کو تبدیل بھی کرنا ہے. تو ہمارے زمانے کی ضرورت ہی حسینیت زندہ باد ہے, یزیدیت مردہ باد ہے, لبیک یا حسین ہے. تو جب ہمارے زمانے کی ضرورت یہ ہے تو ہمارا نعرہ بھی یہی ہے, زمانے کے حساب سے ہے. بس یہ جتنے بھی ہیں, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شعائر شعار ہیں؟ یہ جو شعائر ہیں جمع شعار کی ہے. شعار ہر اس علامت کو کہتے ہیں جو ہدف کو بیان کرے. تو کیا شعائر جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَمَنْ يُعَظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, اس سے مراد یہ شعار ہے. تو قرآن نے آواز دی, اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَى مِنْ شَعَائِرَ اللَّهِ, الْبُدْنُ وَالْقَلَائِدُ مِنْ شَعَائِرَ اللَّهِ. دو طرح کے شعائر کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا, دونوں مقامات پر من کا لفظ حرف استعمال کیا ہے. من شعائر اللہ یعنی کیا؟ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں, یعنی اس کے علاوہ بھی شعائر ہو سکتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ ایک مقام پہ فرمایا صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں. دوسرے مقام پہ فرمایا کہ یہ بدن اور قلائد, کیا ہے بدن اور قلائد؟ بدن اور قلائد ان جانوروں کو کہتے ہیں کہ جو حاجی حج کے لیے مخصوص کر دیتا ہے کہ میں حج پر اس جانور کی قربانی کروں گا. تو جیسے ہی وہ جانور کو مخصوص کر دیتا ہے, عرب میں طریقہ تھا کسی پر اس کو کٹ لگا کر خون نکالتے تھے, اس کا خون اس کے اوپر لگا دیتے تھے نشان کے طور پر کہ یہ علامت ہے کہ یہ جانور میں نے قربان کرنا ہے. بعض وہ کیا کرتے تھے, اپنا جوتا پرانا کوئی نکالا, اس کو ڈوری میں باندھ کر جانور کے گلے میں ڈال دیتے تھے. اس کو قلائد کہتے ہیں کہ جب اس کے گلے میں وہ ڈال دیتے تھے تو اب وہ جانور مشخص ہو جاتا تھا کہ اس جانور کو میں نے کیا کرنا ہے, قربانی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں کہ صفا اور مروہ کیا ہیں؟ اللہ کے شعائر میں سے ہیں. یہ قربانی کے جانور جو مشخص کر دیے گئے ہیں یہ بھی کیا ہیں؟ شعائر الہی میں سے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا صفا و مروہ کوئی خاص علامت ہیں؟ ہیں کیا کوئی خاص علامت ہے؟ کوئی ہدف بیان کر رہے ہیں صفا اور مروہ؟ یعنی آپ صفا و مروہ کو دیکھیں گے یا سنیں گے تو کوئی ہدف آپ کے ذہن میں آئے گا؟ کیا قربانی کا جانور, یہ قربانی کے جانور کیا ہماری دینی اللہ کے کسی نعرے کسی ہدف کو بیان کرنے والی کوئی علامت ہے؟ عام سا جانور, ابھی سارے جانوروں کے ساتھ کھڑا تھا, میں نے باہر نکال لیا, شاعر بن گیا ہے نا. ابھی یہ عام جانوروں میں کھڑا ہوا تھا, جیسے میں نے سائڈ پہ کیا یہ شاعر الہی بن گیا. شاعر الہی بن کر قابل تعظیم بھی ہو گیا. تو اس میں اور عام جانور میں کیا فرق ہے؟ کچھ تو ہے نا فرق. بس شعار والی کیفیت, جو شعائر اللہ نے بیان کیے ہیں, اللہ نے جو شعائر گنوائے ہیں قرآن میں, ان میں شعار والی کوئی کیفیت آپ کو نہیں ملے گی. شعار دین کے ہوتے ہیں یہ بیان کر دیا آپ سے. لہذا اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ علم کیا ہے, تابوت کیا ہے, ذوالجنہ کیا ہے, یہ سب کربلا کے شعار ہیں. شعار کربلا کے شعار کا مطلب کیا؟ کہ ان میں سے ہر ایک کربلا کے ہدف کو بیان کر رہا ہے. جہاں عباس کا علم اٹھے گا وہاں پر کربلا کا ہدف بیان ہوگا. جہاں کہیں زلزلہ نکلے گا کربلا میں وفاداری کا پیکر بن کے سامنے آئے گا. جہاں کہیں سبیل لگے گی, سبیل لگ کر مظلوموں کی حمایت کا اعلان کرے گی, ظالم کے منہ پر تماچا بن کر سامنے آئے گی. ہر ایک اپنا ہدف خود بخود بیان کرے گا, خود بخود ہدف بیان کرے گا. پر کربلا کا ہر شعار جو بھی کربلا سے ہے, کربلا سے متعلق ہر نعرہ کربلا کے ہدف کو بیان کرے گا, کربلا سے متعلق ہر شعر کربلا کے اہداف کو بیان کرے گا. اور ان میں سے کوئی بھی چیز بدعت نہیں ہے. صرف ایک چھوٹی سی مشکل, میں ایک چھوٹی سی مشکل کی طرف اشارہ کروں اور پھر تیزی سے آگے بڑھوں کی منزل کی طرف. شعار میں مشکل کیا ہوتی ہے؟ شعار مقدسات ہوتے ہیں, اور مقدسات جب تک مقدس رہتے ہیں تب تک اپنے ہدف کو پہنچاتے رہتے ہیں. اب تقدس کو کیسے ختم کیا جاتا ہے؟ کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ تقدس کو ختم کرنے کا یہ ہے کہ آپ اس کی مخالفت پہ اتر آئیں, کہیں بھئی یہ کیا ہے, یہ لکڑی, یہ پنجہ, خدا نہ خواستہ اہانت کے لفظ استعمال کریں. ایک طریقہ یہ ہے, لیکن یہ طریقہ جب دنیا استعمال کرتی ہے تو لازمتا مخالفت ہو جاتی ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ غیر محسوس طریقے سے مقدسات کو پامال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ مقدسات پامال بھی ہونا شروع ہو جائے، ان کا تقدس بھی دل سے نکل جائے اور محسوس بھی نہ ہو. کبھی غور کیا آپ نے؟ لال بات ہے غیر محسوس طریقہ ہے تو محسوس ہی نہیں ہوتا، لیکن غور کرنے کا مقام ہے. مجھے یہ بتلائیے کہ ایک جلوس میں کربلا کا ہدف، حضرت عباس کا ہدف پہنچانے کے لیے کتنے علم درکار ہیں، کتنے چاہیے آپ کو کہ جو یہ بتلائے کہ یار یہ کربلا کا علم ایسا علم ہے، یہ اس نے علم اٹھایا کہ جس نے اپنی ہاتھ کٹوا دیے لیکن امام حسین کے ہدف سے ہاتھ نہیں اٹھائے، کتنے علم درکار ہیں. اسی طرح سے کربلا میں زلجنا وفاداری کی علامت ہے کہ جس نے جانور ہو کر، حیوان ہو کر حسین سے محبت اور وفاداری کو نبھایا، انسانوں سے، ان تمام انسانوں سے افضل ہے کہ جو جانتے تھے کہ یہ نبی کا بیٹا ہے، علی و زہرا کی اولاد ہے، لیکن اس کے باوجود اسے قتل کر رہے تھے، ان سب سے افضل ہے. امام حسین جب تیروں میں ڈوبے ہوئے مقتل گاہ میں تھے تو یہ مولا کی حفاظت کرتا رہا، اپنے دانتوں سے امام حسین کے تیر نکالتا رہا. جانور ہے نا، اپنی جو حیثیت اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتا. پھر جب یہ آئے اس کو پکڑنے کے لیے تو اس نے کئیوں کو باسل جہنم بھی کیا. جب انہوں نے اس کے قتل کا ارادہ کیا، یہ آیا، آ کر اس نے امام حسین کی خون سے اپنی پیشانی کو رنگین کیا اور خیمہ گاہ کا رخ کیا کہ کم از کم میں جا کر بیویوں کو یہ بتلا دوں کہ امام حسین کس حال میں. اس سے زیادہ وفادار جانور تاریخ میں نہیں ملتا. ہم کیوں نکالتے ہیں زلجنا؟ تاکہ ہم یہ بتلا سکیں کہ یہ وفاداری کا پیکر ہے. تقدس کہاں تک، دیکھیے کتنا تقدس، اگر تقدس ہو کیا ہوتا ہے؟ تقدس یہ ہوتا ہے، ایک دیوبندی عالم تھے، مظہر صاحب، مظہر دیوبندی، شیعہ ہو گئے. ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ شیعہ کیوں ہوئے؟ انہوں نے اپنی پوری داستان سنائی. کہا کہ میں دیوبندی عالم تھا، ہمیں تو پیچھے سے ہی جو ہے وہ شیعوں کے خلاف بچپن سے ہم نے سنا سب کچھ. میں مدرسے میں چلا گیا، مدرسے میں بھی میں نے مناظرہ، جو خاص علم ہے شیعوں کے خلاف، اس میں نے کمال حاصل کیا. تو کہا میں شروع سے لے کے آخر تک شیعوں کے خلاف بھرا ہوا تھا، ہر جگہ میں شیعوں کی مخالفت میں ان کو کافر ثابت کرنا میرا کام یہی تھا. کہا ایک مرتبہ ہمارے علاقے میں، آبائی علاقے میں، 9 محرم کا جلوس تھا زلجنا کا، اور یہ طے پایا کہ ہمارے علاقے میں سے، خاص جگہ سے، ہمارے محلے کی جو آبادی تھی ہماری، جب یہ جلوس گزرے گا تو ایک خاص مکان کی چھت پر سے ان کے اوپر اینٹیں برسائی جائیں گی. اب جب زلجنا جانور ہے، اس کو اینٹیں لگیں گی، وہ بدک کے بھاگے گا، دوڑے گا، تو ہزیمت ہوگی، ان لوگوں کا مذاق اڑے گا. کہا ہم ایک اور مکان اونچی جگہ پر کھڑے ہو کے منظر دیکھ رہے ہیں، جلوس آ گیا. آنے کے بعد اب تنگ سی گلی ہے، زلجنا آگے آگے جا رہا ہے، ماتمی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. کہا جیسے ہی ہم اس جگہ پر پہنچے اور پتھراؤ شروع ہوا، ماتمیوں نے ماتم چھوڑا اور آ کر زلجنا کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے کی طرف سے اوپر سے یوں پکڑ لیا اور ایک سائبان سا بنا دیا زلجنا کے اوپر. کہا ہم نے جتنے پتھر اور اینٹ مارے، ان نوجوانوں کے ہاتھ لہو لہان ہوتے رہے، انہوں نے امام حسین کے زلجنا کو پتھر لگنے نہیں دیا. بہت زخمی ہو جاتا، جوان ہٹ جاتا، اس کی جگہ دوسرا آ جاتا، پتھر کھاتے رہے، ہاتھوں سے خون بہتا رہا، لیکن زلجنا کو پتھر لگنے نہیں دیا. اور اتری جس رفتار سے جانا تھا، اسی رفتار سے جاتے ہوئے انہوں نے اس علاقے کو کلیئر کیا. کہا اس دن میں نے کھڑے ہو کر یہ سوچا کہ 1400 سال کے بعد جو قوم امام حسین کے گھوڑے کی شبی کے لیے اتنی قربانی دے رہی ہے کہ اسے اینٹ نہ لگے، اسے پتھر نہ لگے، اگر یہ قوم کربلا میں ہوتی، کوئی مجال تھا حسین کو تیر مار سکتا؟ تقدس آپ کا، جب تک تقدس باقی ہے حدث باقی ہے. شعار کا کام ہے زندہ رکھنا قوم کو. اب دشمن کیا کرتا ہے؟ لازمات ہے، وہ آپ کو اگر یہ کہے کہ یہ کیا گھوڑا پال لیا وغیرہ وغیرہ، تو مخالفت ہوگی. یہ شعار کربلا میں وفاداری کی علامت کے لیے کتنے چاہیے آپ کو، کتنے ہونے چاہیے کہ جو آپ کا یہ ہدف پہنچا دے کہ امام حسین کا زلجنا ایسا تھا اور ہم اس کے یہ محبت کے اظہار کریں. جتنا بھی ایک ایک دیکھیں کوئی بھی شعر غلط نہیں ہے, سب صحیح ہے تقریباً. اب ان کا لیکن سوال میرا صرف یہ ہے کہ یہ کتنے ہونے چاہیے کہ اس سے عقیدت کا اظہار ہو سکے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, میں نے کیا تجربہ, جہاں کہیں پر بھی ایک علم اور ایک ذوالجلال برآمد ہوتا ہے وہاں پر آپ عقیدت کا انداز دیکھیے. میں نے دیکھا ہے لاہور میں مثلا پھاٹی گیٹ پر ایک علم اور ایک ذوالجلال نکلتا ہے, عصر عاشور سے لے کر مغرب تک لوگ ڈھائی ڈھائی تین تین گھنٹے اس علم اور ذوالجلال کا انتظار کرتے ہیں. اب جو لاہور کے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ بھاٹی گیٹ سے موچی دروازہ, بھاٹی گیٹ سے اور علاقے اس امام برگا کے نام مشہور جو ہے گامیشا کتنا فاصلہ ہے, بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے, یعنی آپ کو گامیشا پہ کھڑے ہوں گے تو آپ کو بھاٹی گیٹ نظر آ جائے گا. اتنے سے فاصلے کو وہ ڈیڑھ دو ڈھائی تین گھنٹے لگ جاتے ہیں ذوالجلال عالم کو آتے ہوئے, اتنا رش ہوتا ہے. آپ نے کوٹری کا سنا ہوگا تازیہ جو اٹھتا ہے, 28 سفر کے آپ نے امام حسن کے تابوت کی باتیں سنی ہوں گی کہ ایسا لگتا ہے جیسے سروں پر سے جا رہا ہے. جہاں کہیں پر بھی ایک ذوالجلال ایک علم ایک تابوت آپ دیکھیں گے, آپ کو جو اس کی تعظیم ہے اس کا جو تقدس ہے اس کے ایک اندر الگ انداز نظر آئے گا. اب دشمن کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے جی 40 ذوالجلال کھڑے کر دو, ایک جلوس میں 400 علم لے کر آ جاؤ, کیا ہوگا؟ آپ نے خود اس کو تجربہ کیا ہوگا, آپ نے ایک چوما دو چوما پانچ چومے 10 چوم لیے, 11ویں 12ویں پہ آپ نے ایک اسکپ کر دیا, پھر آگے بڑھ کے 2-4 اسکپ کر دیے, اور آگے بڑھے تو کچھ اور اسکپ کر دیے. پہلے آپ نے چومنا چھوڑا, پھر اس کے سامنے جھکنا چھوڑا, آگے جاتے جاتے آپ نے دیکھنا ہی چھوڑ دیا کہ علم ہے بھی یا نہیں. یہی آپ ذوالجلال کا کریں گے اگر 400 ذوالجلال لے کر آ جائیں, اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو کہا جی 72 تابوت نکال دو. کوئی ہدف ہونا چاہیے یا نہیں 72 تابوت کا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ نے ایک چوما دو چوما 10 چوم لیے, کتنے چومیں گے آپ؟ جہاں آپ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ بس, وہیں سے تقدس آپ کے دل سے نکلنا شروع ہو. دیکھیے اگر کسی بھی جگہ ایک کوئی نعرہ, آپ ہر وقت کوئی نعرہ لگاتے رہے ہر وقت کوئی نعرہ لگاتے رہے, دوسرا کوئی نعرہ ہی نہ لگائے تو اس نعرے کی بھی اہمیت ختم ہو جاتی. ہر چیز جب تک با ہدف ہے, جب تک آپ کے ذہن میں اس کا ہدف باقی ہے, اس کی اہمیت اس کا تقدس باقی رہے گا. ایک طریقہ دشمن کا کیا ہے؟ کثرت. لہذا کثرت سے ان چیزوں میں کثرت سے اس لیے نہیں, اس لیے پرہیز کریں کہ ایسا نہ ہو کہ ان کا تقدس پامال ہونے لگے. تقدس کو بچانے کے لیے ایک اٹھائیں شان سے اٹھائیں, ایک ذوالجلال نکالیں شان سے نکالیں, ایک تابوت اٹھائیں شان سے اٹھائیں, اس شان سے اٹھائیں کہ جو اس کا حق بنتا ہے. تقدس باقی رہے گا, ہدف باقی رہے گا. اسی طرح سے نعرے ہیں, نعرے بھی کیا ہیں؟ ان کا اپنا ایک ہدف ہے, ہدف بیان کرتے ہیں. نعروں کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے, میں ایک 5 منٹ شاید آپ کے زیادہ لوں ایک خاص مطلب پہنچانے کے لیے. نعروں میں سے ایک نعرہ آپ نے سنا ہوگا, کلو یومن کلو ارزن کربلا. کیا مطلب ہے؟ اگر آپ میں کسی بھی جوان سے میں پوچھوں, کسی بھی بچے سے پوچھوں کہ بیٹے کلو یومن عاشورا اور کلو ارزن کربلا کا کیا مطلب ہے, تو وہ اس نعرے کے ہدف کو ہم تک پہنچائے گا. اب یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ پورا گروہ ہے جو کربلا کے اہداف کے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مخالفت ان کا سلسلہ جاری ہے, انہی میں سے ایک صاحب نے بڑی عجیب و غریب بات کی, کہنے لگے کہ یہ نعوذ باللہ کربلا کی اور عاشورا کے دن کی توہین ہے. کیوں جی؟ اس لیے کہ کل یوم عاشورا, کیا کوئی دن ہر دن کربلا عاشورا جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جب شب جمعہ جیسی کوئی اور رات نہیں ہو سکتی, جمعہ جیسا کوئی اور دن نہیں ہو سکتا, تو عاشور جیسے سارے دن کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ عاشور کے دن کی اہمیت کو کم کرنا ہے. پھر اس پہ ایک حدیث بھی بیان کی انہوں نے. حدیث کیا ہے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی جس شہادت نزدیک آئی ہے, اور آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے تھے, تو امام حسین آپ کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگے. آپ کو روتا ہوا دیکھ کر امام حسن اپنی تکلیف بھول گئے, اور آپ نے فرمایا کہ اے حسین, تمہاری جو تکلیف ہے وہ ہماری تکلیف سے زیادہ ہے. لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ تیرے دن جیسا کوئی دن نہیں ہو سکتا. تو کہا جب امام حسن کہہ رہے ہیں کہ امام حسین جیسا دن کوئی اور دن نہیں ہو سکتا تو کلو یوم عاشورہ کا کیا مطلب؟ اسی طرح سے کلو ارض کربلا، کربلا کی اہمیت کو کم کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی زمین کربلا جیسی کیسی ہو سکتی ہے؟ بہت سارے تو زمینیں ایسی ہیں جو کہ بلاد کفر ہیں، وہاں پہ کافر رہ رہے ہیں. تو کیسے آپ نے کہہ دیا کہ ہر زمین کربلا ہے اور ہر دن عاشورہ؟ اب اوپر سے تو دیکھیں تقدسات بھی جب لپیٹ کے پیش کی جاتی ہے تو بات سمجھ میں، بہت سارے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ ہاں کیا تو صحیح رہے، اس کا مطلب نعرہ غلط ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نعرہ جب بنایا جاتا ہے، نعرے کو جب ڈیزائن کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ہدف ذہن میں ہوتا ہے. نعرہ ہدف پہنچاتا ہے نہ کہ لفظ پہنچاتا ہے، ہدف پہنچاتا ہے. مثلا پاکستان جب بن رہا تھا، اب میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، لیکن پاکستان جب بن رہا تھا تو ایک نعرہ لگایا جاتا تھا، آج تک ہے وہ مشہور نعرہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب اگر میں کہوں کہ جی نعوذ باللہ من ذالک، آپ کفر بکرے ہیں، یہ کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ. قرآن نے کہا لا الہ، قول لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ اساس دین ہے، اصول دین ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں پاکستان، ملک پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ. تو آپ مجھ سے پلٹ کر یہ کہیں گے نا کہ قبلہ جذباتی نہ ہو، ہمارا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لغت میں پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ کہ پاکستان کو لا الہ الا اللہ کی خاطر بنایا گیا ہے. پاکستان کو بنایا اس لیے گیا تھا کہ اس سے لا الہ الا اللہ کی کیا ہو، تحفظ ہو سکے، دین کا تحفظ ہو سکے، یہ معنی ہے اس کا، نہ کہ پاکستان از اکول ٹو لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب نعرہ جو لفظ پہنچا رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتے، بلکہ اس کے پیچھے ہدف ہوتا ہے. تو اگر پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لغت میں پاکستان یعنی لا الہ الا اللہ، بلکہ اس کا ہدف کیا ہے، یہ سمجھانا کہ پاکستان کو لا الہ الا اللہ کے لیے بنایا گیا، تو کل یوم عاشورہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر روز عاشورہ ہوگا، ہم یہ نہیں کہہ رہے، نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کل ارض کربلا، ہر زمین کربلا ہوگی، اس کے پیچھے ہدف ہے. اور بات یہ ہے کہ جنہوں نے کربلا سے ہدف لیا ہے ان کو سمجھ میں آتا ہے، جو کربلا کو بے ہدف بنانے پہ تلے ان کو کبھی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. لازم آتا ہے جن رگوں میں عاشورائی خون دوڑ رہا ہوگا انہیں پتا ہوگا کہ کل یوم عاشورہ کا کیا مطلب ہے. جہاں کہیں بھی پوری دنیا میں جس دن بھی کسی نے اپنے زمانے کے یزید کے خلاف آواز اٹھائی، وہ دن وہاں پر عاشورہ کا دن بن جاتا ہے. ہر وہ زمین جس میں کوئی کربلائی، کوئی عاشورائی مزاج رکھنے والا، جس زمین پر بھی اپنے زمانے کے طاغوت کے خلاف آواز اٹھائے گا، وہ زمین کربلا بن جاتی ہے. لہذا اب اگر نائجیریا میں شیخ ابراہیم زکزاکی آواز اٹھائے گا تو نائجیریا کربلا بن جاتی ہے. اگر حزب اللہ لبنان میں آواز اٹھائے گی تو لبنان کی سرزمین کربلا بن جائے گی. جس دن بھی شیخ باقر النمر نے اپنے زمانے کے طاغوت کے خلاف آواز اٹھائی تھی، وہ دن عاشورہ بن گیا تھا. تو یہ ہدف بیان کر رہا ہے، کربلا ہدف سے بھری ہوئی ہے، کربلا سے ہدف کو نکالا نہیں جا سکتا. جس کربلا کو بسانے کے لیے اور اس کو ہدف مند قرار دینے کے لیے میرے مولا نے اپنے پیاروں کا لہو دیا، علی اکبر علی اصغر جیسی قربانیاں دی ہیں، اس کے آثار کو دنیا اتنے آرام سے مٹا نہیں سکتی. بہت ساری قربانیاں، بہت سارے قربانی دینے والے، جہاں کربلا میں امام حسین کی، دیکھیے آپ اثر عاشور جب بالکل آخری روزے عاشورہ کی جو زیارت ہے جب پڑھی جاتی ہے، اسی طرح سے اربعین میں بھی پڑھی جاتی ہے، اس میں ایک ایک کر کے ہم مختلف افراد کو سلام کر کے یہ کہتے ہیں کہ آپ کی قربانی عظیم قربانیوں میں سے تھی. مولا کائنات کو مخاطب کیا جاتا ہے، کہا مولا آپ کی جانب سے عباس جیسا بیٹا قربان ہو. جناب عقیل کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے کہ مولا آپ کے بیٹے حسین پر قربان ہوئے. جناب مسلم کو سلام کیا جاتا ہے، خود امام حسین کو سلام کیا جاتا ہے، امام حسن کو سلام کیا جاتا ہے کہ آپ کی قربانیاں کربلا میں پیش ہوئے. اسی طرح سے کربلا کی مائیں ہیں جنہوں نے کربلا میں اپنی قربانیاں پیش کی. اور یقیناً ہر ماں قیامت کے دن اپنی قربانیوں پہ فخر کرے گا۔ یقیناً جب جناب علی اکبر کا تذکرہ آئے گا تو جناب ام لیلہ فخر کرے گا۔ جہاں جناب ام لیلہ فخر کر رہی ہوں گی وہاں جناب ام فروہ کا اپنا ایک مقام ہوگا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنا 13 برس کا قاسم قربان کیا۔ جناب ام فضل اپنے بیٹے جناب فضل کی قربانی پر افتخار کریں گے، جناب زینب اپنے اون و محمد پر افتخار کریں گے، لیکن ان تمام بیبیوں کے درمیان ایک بیبی ایسی ہے کہ جس کی قربانیوں کی شاید برابری کرنے والا قیامت کے دن کوئی نہیں ہو۔ اس بیبی نے اپنا سب کچھ کربلا میں قربان کر دیا۔ کون ہے یہ بیبی؟ جناب ام ربا۔ عجیب، واقعا عجیب ہستی ہے۔ امام حسین نے استغاثہ بلند کیا تو شاید ام رباب یہ سوچ رہی ہوں گی کہ میرے نصیب میں حسین پر قربان کرنے کے لیے کچھ نہیں، لیکن یہاں استغاثے کی آواز بلند ہوئی اور وہاں رباب کی گود میں علی اصغر نے تڑپنا شروع کر دیا۔ وہ بچہ جو 2 یا 3 دن کی بھوک و پیاس سے اتنا نڈھال تھا کہ کہتے ہیں جناب علی اصغر نے حرکت کرنا بھی چھوڑ دی، بھوک پیاس اور گرمی سے نڈھال ہوا پڑا علی اصغر۔ جب جناب حسین علیہ السلام نے استغاثہ بلند کیا ہے تو اب ماں کی آغوش میں قرار نہیں پا رہا۔ حسین نے آ کر سوال کیا، کیا ہو گیا؟ کیا کوئی بچہ مر گیا؟ کہا نہیں، جب سے آپ نے صدا استغاثہ کو بلند کیا ہے علی اصغر آپ کا قرار نہیں پاتا۔ کلاؤ رباب ہمیں دو، شاید ہم اپنے بچے کو کچھ گھونٹ پانی پلا کر لیں۔ عزاداروں بس اب تھوڑی سی دیر کے لیے تصور کریں کہ وہ ماں جس نے اپنا بچہ اس لیے دیا ہو کہ میرا بیٹا شاید پانی پی کر واپس آ جائے، در خیمہ پر جناب رباب اس بات پر کی منتظر ہے کہ ابھی مولا لے کر گئے ہیں، پانی پلا کر ابھی لے کر آتے ہوں گے، میری بیوی منتظر ہے۔ لیکن ایک مرتبہ میری بیوی نے دیکھا کہ حسین 7 مرتبہ خیمہ گاہ کی طرف آتے ہیں، 7 مرتبہ پلٹ کر جاتے ہیں۔ اب پھر حسین نے خیمہ گاہ کا راستہ بدلا اور خیمے کے بجائے خیمے کی پشت کی طرف جانا شروع کر۔ جناب رباب یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ حسین علی اصغر کو خیمے میں لے کر کیوں نہیں آ رہے ہیں، میری بیوی دوڑتی ہوئی جب پشت خیمہ پر پہنچی ہے تو میری بیوی نے ایک عجیب منظر دیکھا، حسین کی آغوش علی اصغر کے خون سے بھری ہوئی تھی۔ یہ وہ بیوی ہے جس نے اپنی قربانی کو دیکھ کر حسین سے ایک بھی سوال نہ کیا۔ تصور کر سکتا ہے کوئی؟ تاریخ نے لکھا ہے کہ خون میں غلطا علی اصغر رباب کی گود میں دیکھ کر حسین نے رباب کے سامنے علی اصغر کی قبر بنا دی۔ رباب خدا کی بارگاہ میں سرخ رو ہو گئی، کربلا میں حسین پر اپنی قربانی دے دی۔ کچھ دیر نہ گزری کہ رباب کا آسرا امام حسین شوہر اب کربلا کے لیے رخصت کے لیے آمادہ ہے۔ جناب رباب نے امام حسین کو بھی رخصت کر دی، امام حسین شہید ہو گئے، آپ کا لاشا پامال ہو گیا، جنازہ لوٹا گیا۔ 11 محرم کو جناب رباب رسن بستہ اسی لاشے کے پاس سے گزاری۔ کربلا میں اتنی قربانیاں دینے کے بعد جناب رباب کی آخری امید اب سکینہ ہے۔ علی اصغر کو بھی سکینہ سے یاد کرتی ہے، حسین کی یاد آتی ہے تو بھی سکینہ کو یاد کرتی ہے، لیکن جناب رباب کا یہ آخری آسرا کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام تک مسلسل تازیانوں کا، اور مسلسل سیلیوں کا اور تماچوں کا نشانہ بنتا رہا. جب جناب رباب کی مامتا بھڑکتی وہیں پر جناب سکینہ کو تماچا لگتا. پورے راستے جناب رباب کی مامتا جناب سکینہ کی تماچوں کے ساتھ سے سکتیوں پہ لگتی رہی. زندان میں بھی آخری آسرا جناب رباب کا چار سالہ رقیہ، چار سالہ سکینہ، اور چار سالہ سکینہ ایک رات اپنی ماں کو چھوڑ کر اپنے بابا کے پاس چلی گئی. عزاداروں جب یہ قافلہ زندان سے جا رہا تھا، ساری بیبیاں زندان سے باہر نکل رہی تھیں، رباب سکینہ کی قبر کے پاس بیٹھی. حضرت سجاد آ کر کہتے ہیں ماں رہائی کا حکم مل گیا ہے، کیا چلے گی؟ نہیں. رو کر کہتی ہے سجاد میری بیٹی کو تنہائی میں بہت ڈر لگتا ہے، میری بیٹی کو اندھیرے میں بہت ڈر لگتا ہے، رباب ہم چلے جائیں گے تو سکینہ کے پاس کون ہوگا؟ ارے سکینہ کو لوریا کون دے گا؟ کہا اماں حکم ہے جانا ہے. رباب نے جناب سکینہ کی قبر کو چھوڑ دیا. یہ کاروان چل کر آیا ہے، اربعین کے دن پہنچا ہے کربلا کی سرزمین. بیبیوں نے بہت گریا کیا. اب جب اربعین سے کے بعد یہ قافلہ دوبارہ مدینہ کے لیے روانہ ہوا، ساری بیبیاں تیار ہو گئیں، جناب رباب حسین کی مرکت پر بیٹھی. امام سجاد آ کر کہتے ہیں اماں اب چلنا ہے مدینہ. رو کر کہتی ہیں سجاد اب میرا مدینہ میں رہ گیا ہے، میں مدینہ میں لینے کے لیے کیا جاؤں گی؟ ارے سکینہ کو شام چھوڑ کر آ گئی ہوں، میرا اصغر اور حسین یہی ہیں، سجاد مجھے یہی رہنے دو. لیکن فرمایا کہ حکم ہے. ایک مرتبہ اور اٹھ گئی رباب، اور اٹھنے کے بعد مدینہ پہنچ تو گئی، لیکن اب میری بیوی جب سامنے پانی کا جام آتا ہے کبھی علی اصغر کو یاد کرتی ہے، کبھی سکینہ کو یاد کرتی ہے، سارا دن دھوپ میں بیٹھی رہتی ہے، جب کوئی کہتا ہے سائے میں آ جاؤ تو تڑپ کر کہتی ہے ارے میرا علی اصغر دھوپ میں ہے، میرا حسین دھوپ میں ہے، میں کیسے سائے میں آ جاؤں؟ ارے دھوپ میں بیٹھے بیٹھے جناب عمر رباب کی رنگت تبدیل ہو گئی، اتنی ضعیف ہو گئی کہ اب آپ سے چلا بھی نہیں جاتا. ایک مرتبہ سخت دھوپ کے عالم نے جناب زینب نے جناب سجاد سے کہا ارے بیٹا سجاد اپنی ماں کو کسی طرح سائے میں لے آ، ہم سے رباب کی مصیبت دیکھی نہیں جاتی. جناب سجاد آگے بڑھے، آگے بڑھ کر کہا ماں ایک مرتبہ میری خاطر سائے میں آ جاؤ. جناب رباب نے جناب سجاد کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا سجاد میرا اصغر دھوپ میں ہے، میرا حسین دھوپ میں ہے، میری سکینہ دھوپ ہے، ارے میں کیسے آ جاؤں؟ میرے مولا نے کہا میری ماں حکم امام ہے، میں امام ہونے کی حیثیت سے آپ سے کہہ رہا ہوں. ایک مرتبہ اٹھی ہے، ایک طرف سے جناب زینب نے سہارا دیا، ایک مرتبہ دوسری طرف سے جناب سجاد نے سہارا دیا. ابھی میری بیوی کا پاؤں، اس پہلا پاؤں سائے میں آیا تھا، ایک مرتبہ آہ کی ہے اور جناب سجاد کے ہاتھوں پر ڈھلک گئی. ارے رباب دھوپ ہی اپنے مولا کے پاس چلی گئی.
یا حسین